بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گاندھی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ گاندھی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم نے آپ سے ایک موضوع پر استفادے کا آغاز کیا تھا, فوج کا بیانیہ کیا ہے. 14 نکات کی صورت میں میں نے خلاصہ پیش کیا تھا. ایک ایک نقطے پہ ہم آپ سے جان رہے ہیں کہ آپ ان معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں علم سیاست کی روشنی میں, اور دین کی جو مجموعی اخلاقیات ہیں اس کی روشنی میں, تاریخ کے عمل کی روشنی میں ہم ان معاملات کو کیسے سلجھا سکتے ہیں. پہلا نقطہ زیر بحث آیا کہ فوج ہمارے ملک میں وحدت کی, فیڈریشن کی علامت ہے. بڑی تفصیل سے آپ نے اس پہ گفتگو کی. اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے, ایک پورا نیریٹو اور بیانیہ ہے کہ بھارت ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے. اس بیانیے کی تائید میں جو چار نقطے پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے دو نقطوں پر آپ سے بات ہوئی, کشمیر کا تنازع ہے یا کشمیر ایک دشمنی کی علامت ہے. بڑی تفصیل سے دو نشستوں میں اس پر بھی آپ نے بات کی, اور اس پر بھی ہم نے آپ سے بات کی کہ جو ایک بہت بڑا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے دشمنی کی علامت کے طور پہ کہ بھارت نے تقسیم کے بعد ہمارے مالی وسائل پر قابض ہو کے ہمارے فنڈز روک لیے تھے. ہم صاحب, آپ نے جس وقت کشمیر پہ بات کی اور وہاں پر یہ بیان کیا کہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تنازع ہے, دونوں طرف کا پرسپیکٹو کیا ہے, جو سیاسی قیادت تھی وہ کس زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھ رہی تھی, کوئی کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف میں توجہ نہیں دلا رہا, تنازع کی طرف دلا رہا ہوں. ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی تنازع ہے اس کا جو کچھ بھی حل کرنا ہے اس میں بھی فوج کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی, فوجی حل اس دور میں پیش نہیں کیا جا سکتا. میں کہتا ہوں وہیں سے آپ آغاز کریں اور بتائیے کہ یہ جو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, ذرا اس کو ڈیکوڈ کریں کہ اگر تنازع ہے تو تنازع کے حل میں بھی فوج کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا.
میں نے یہ بات ضمنی طور پر عرض کی تھی, یہ موقع نہیں ہے کہ اس میں کشمیر کے پورے مسئلے پر گفتگو کی جائے, کیونکہ ایک بیانیہ ہے اور بیانیہ ہی کے مختلف پہلوؤں کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں, تو ضمنی طور پر یہ بات میری زبان سے نکلی. تاہم آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں لمبے عرصے تک یہ چیز معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی کہ میرے پاس قوت ہے اور میں نے اس قوت کو اس طرح منظم کر لیا ہے کہ میں اپنا اقتدار قائم کر سکتا ہوں, تو میں اٹھوں اور میں دہلی کے تخت پر قبضہ کر لوں, اسلام آباد پر اپنی گرفت قائم کر لوں, جس طریقے سے طالبان نے ہمارے ہمسائے میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے. تو یہ عام طریقہ تھا اور اس کو جائز سمجھا جاتا تھا. یعنی اگر حکومت قائم ہو گئی ہے, اقتدار ہر لحاظ سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے, تو قبول کر لیا جاتا تھا اس کو. اور دنیا میں وہ لوگ جو اپنے ملکوں سے بھی نکل کے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرتے تھے وہ تاریخ کے ہیرو ہوتے تھے. یعنی اسکندر اعظم کو لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھیے اس نے کیا مظالم کیے ہیں, یہ کہا جاتا تھا کہ وہ فاتح عالم ہے, بالعموم یہ تعبیریں تھیں. تو یہ دنیا کا عمومی قانون رہا. اسی پس منظر میں یہ آپ جانتے ہیں کہ اس سرزمین یعنی امریکہ کی سرزمین کو فتح کیا گیا, آسٹریلیا کو فتح کیا گیا, لوگ گئے, یہ سرزمین آباد ہوئی, جنگیں بھی ہوئیں, مختلف ملکوں سے آزادی کی تحریکیں بھی چلتی رہیں, لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کو بالعموم جوازی کی نگاہ سے دیکھا گیا. آخری بڑی سلطنت ہمارے علاقوں میں برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت تھی, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تک قائم رہی ہے, بلکہ اس وقت بھی بعض جگہوں پر اس کا ایک آئینی اقتدار قائم ہے. بڑی سلطنت تھی, کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا. پہلی جنگ عظیم نے اس پر یعنی اس تصور پر یا اس روایت پر ایک کاری ضرب لگائی. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ جنگ ہے جس میں جب سلطنت عثمانیہ نے اتحادیوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا تو اس کی تقدیر پر بھی موت کی مہر ثبت ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا. سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی سلطنت تھی, مسلمانوں کی وحدت کی ایک علامت بھی تھی, بڑی سلطنت تھی, دنیا کی بڑی سلطنتوں میں اس کا شمار ہوتا رہا ہے. اس نے بھی اپنے بہت سے مقبوضات پے در پے کھوئے, اور یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کی فتح کے بعد تو معاملہ ہی بالکل ختم ہو گیا. جب وہ معاملہ ختم ہو گیا اور یہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں بھی اور عراق شام میں بھی ان سب جگہوں پر فاتحین نے اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا. بعض علاقے ان کے انتداب میں دیے گئے جیسے کہ فلسطین کا علاقہ ہے, اور وہ اگر چاہتے تو اپنی حکومتیں وہاں قائم رکھتے. اس وقت تک یہی نظام چل رہا تھا. یہ 1928 ہے جس میں دنیا کے اس قانون میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ. پھر یہ تبدیلی بھی ایسا نہیں کہ بہت شعوری طریقے سے ایک دن آ گئی پھر پورے عالم میں قبول کر لی گئی. ایسے معاملات میں ایک تدریجی عمل ہوتا ہے. چنانچہ یہ تدریجی عمل فکری سطح پر بھی جاری تھا, عملی شواہد میں بھی پیش نظر ہو رہا تھا. یہ دوسری جنگ عظیم ہو گئی, اور دوسری جنگ عظیم نے پھر ایک نئے نظم کو وجود بخشا. اس کی ابتدا تو اگرچہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی ہو گئی تھی, یعنی دنیا نے اس پر سوچنا شروع کر دیا تھا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت اقوام اس وقت وجود میں آ گئی تھی, لیگ آف نیشنز, جس پر اقبال نے طنز کیا ہے. اس طرح کی ایک صورتحال پیدا ہو رہی تھی کہ اب شاید جنگ کرنا, علاقوں پر قبضہ کرنا, اپنی حکومتیں فاتحین کی حیثیت سے قائم رکھنا, یہ اب قصہ ماضی بن جائے گا. یہ چیز صاف نظر آ رہی تھی, اور اسی کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی صورت میں تسلیم بھی کر لیا گیا کہ اب کسی علاقے پر نہ کوئی قبضہ کرے گا, نہ کسی علاقے پر قبضہ اگر اس نے کر لیا ہے تو اس کو جائز اور قانونی قبضہ مانا جائے گا. وہ قبضہ اسے جلد یا بدیر بہرحال چھوڑنا ہی ہوگا, اور وہ جب چھوڑے گا تو ان علاقوں کو بھی اسے دوبارہ اس قوم کے حوالے کر دینا ہوگا. یہ بہت تدریج کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں, لیکن 1928 کے بعد یہ ہونا شروع ہو گئی. دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے, یعنی انہوں نے ایک لحاظ سے دنیا فتح کر لی تھی. پہلے زمانے میں تو ہم فاتح عالم سنتے رہے نا, دنیا فتح کر لی تھی, تو پوری دنیا میں ایک نظم قائم کیا ہے. یہ نظم فاتحین کا قائم کردہ ہے. اس میں جن ممالک کو بظاہر آزادی دی گئی وہ کوئی پوری آزادی نہیں ہے, اور یہ پوری آزادی چھوٹی قوموں کو, مختلف ملکوں کو مل جائے, یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملی. یعنی ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ بڑی بڑی دو چار پانچ سلطنتیں رہی ہیں, اور لوگ کیا کرتے تھے, وہ یا ان کے حلیف ہوتے تھے یا ان کے باج گزار ہوتے تھے, اور اس طریقے سے چھوٹے ممالک ایک نیم خود مختاری کی صورت باقی رکھتے تھے. اس بر صغیر میں دیکھیے, اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلی نشست میں, کہ جب یہاں سے انگریزوں نے جانے کا فیصلہ کیا, یعنی برطانوی سلطنت یہاں ختم کی جا رہی تھی, تو اس وقت بھی, اس وقت یعنی 1947 میں بھی, اس بر صغیر میں 565 نیم خود مختار ریاستیں موجود تھیں. یعنی وہ ریاستیں اپنے اپنے حکمران رکھتی تھیں, ان کو ایک نوعیت کی خود مختاری بھی اپنے حدود میں حاصل تھی, لیکن مثلا وہ دفاع کے معاملے میں, مواصلات کے معاملے میں, یا امور خارجہ کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی. اس معاملے میں برطانوی حکومت ہی سب معاملات کو دیکھتی تھی. اس سے بھی زیادہ بعض دلچسپ چیزیں آپ کو برطانوی سلطنت میں ملیں گی. ہم نے ایک زمانہ ملیشیا میں گزارا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں براہ راست اس طرح کی حکومت بھی قائم نہیں کی گئی, یعنی جس طرح کی حکومت برطانوی ہند کے حد تک براہ راست قائم کر لی گئی تھی, وہاں وہ بھی قائم نہیں کی گئی, بلکہ پینانگ کے ایک جزیرے میں بیٹھ کر انہوں نے وہاں کے مقامی بادشاہوں کو, جو 9-10 کے قریب تھے, ایسے ہی اپنا ماتحت بنائے رکھا جس طریقے سے ہماری ان ریاستوں میں, اور باقی معاملات وہ خود دیکھتے رہے. تو یہ طریقہ یہاں ریاستوں کے معاملے میں اختیار کیا گیا, یا اور بہت سی جگہوں پر بھی خود انگریزوں نے اختیار کیا, بعض دوسرے اور فاتحین نے اختیار کیا. لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی نظم قائم کیا. کیوں قائم کرنا ممکن ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا فتح کر لی تھی. یعنی فاتحین ہی قائم کریں گے نا. اگر کوئی نظم قائم کیا جائے گا تو میری اور آپ کی کون مانے گا؟ تو وہ عالمی نظم ہے جس کی نمائندگی اقوام متحدہ کرتی ہے. اور یہ عالمی نظم اگرچہ بہت سے اچھے اقدار اور قائم کیا گیا ہے، اس میں انسان کے بنیادی حقوق کا منشور منظور ہوا ہے، جو خود دنیا کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ بہت سے ادارے بنے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد یہ مان لیا گیا ہے کہ دنیا کی سب قومیں خود مختار ہو گئی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی پانچ بڑی طاقتیں ہیں، وہی دوسری جنگ عظیم کے فاتحین۔ وہ پانچ کون ہیں؟ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین، ان کو ویٹو حاصل ہے وہاں پہ۔ یہ اصل میں ان کے ماتحت آزادی ہے جو مجھے، آپ کو، پاکستان کو، عراق کو، شام کو حاصل ہے۔ اس نظم میں اب کسی جگہ اگر آپ فوجی اقدام کر کے اپنا کوئی مقدمہ اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کا کوئی امکان نہیں، کسی جگہ بھی اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ انہی پانچ طاقتوں میں سے کوئی طاقت یہ اقدام کرے، یا ان میں سے کسی کی مصلحت تقاضا کرتی ہو کہ آپ کے ذریعے سے یہ اقدام کر کے نقشے میں کوئی تبدیلی کرتی ہے۔ تو اگر کشمیر اور فلسطین میں سے کسی بھی قضیے کو، دو ہی قضیے ہیں نا مسلمانوں کے بڑے قضیے، اگر ایسی کوئی صورت حاصل ہے تو ہر بصیرت رکھنے والا آدمی کہے گا کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ اٹھانا، یعنی میں تجویز نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو فریق چاہتا ہے کہ فائدہ اٹھائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہے اس لیے کہ فلاں بڑی طاقت کی مصلحت بھی یہی ہے، یا اس کی شے بھی ہم کو حاصل ہے، یا خود کوئی بڑی طاقت آگے بڑھ کے ایسی صورتحال پیدا کر دے انہی پانچ طاقتوں میں سے کہ یہاں تبدیلی آنی چاہیے۔ یعنی ایک انہوں نے دنیا بھر کا نقشہ بنایا نا، ایک کمرے میں بیٹھ کر یہ سرحدیں کھینچ دی گئی ہیں، یہ عراق ہوگا، یہ شام ہوگا، یہ ممالک جتنے ہیں یہ الگ ممالک نہیں تھے، یہ تو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، اس کے صوبے تھے۔ تو یہ جب نقشہ بن گیا ہے تو اس میں اب آپ کوئی یا میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسی کوئی تبدیلی اگر آپ ان دو مستثنیات کے سوا کرنے کی طرف قدم بڑھائیں گے تو آپ کو بہرحال پیچھے ہٹنا ہوگا، جانا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ کسی موقع پر کسی ہڑبونگ سے فائدہ اٹھا کر کوئی اقدام کر لیا جائے، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ 47 میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایک تقسیم ہو رہی تھی، خود وہ یہ نقشہ بنا رہے تھے، گویا نقشہ بنانے کے موقع پر ادھر سے اقدام کر کے ایک تہائی کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا، تو ہو گیا۔ اور اس میں ایک کنٹرول لائن بھی ہے، اس وقت اس پر آپ بھی کھڑے ہیں، اور وہ کنٹرول لائن اگرچہ ابھی کوئی بین الاقوامی سرحد تو نہیں مانی گئی، تاہم جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے، جو کچھ ہندوستان کے پاس ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ رائے قائم کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے، یہ دنیا کو بصیرت سے سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ نہ عربوں کے اقدامات کامیاب ہو سکے، نتیجے کے طور پر ان کے بہت سے علاقے خود اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے، اور اس کے بعد بھی چونکہ اسرائیل کو عرب تسلیم نہیں کرتے تو وہ قبضہ بھی دائیں بائیں کے بعض احوال کے تحت نہ صرف یہ کہ موجود ہے، اس کو آپ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے، بلکہ دنیا کی مصلحتیں بھی چونکہ اس کے ساتھ شامل ہیں، دنیا کی نہیں، دنیا کی بڑی طاقتوں کی۔ تو آپ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے۔ تو وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ کوئی خود مختارانہ جنگ کر کے آپ نے یہاں قبضہ کر لیا، یہ علاقہ چھڑا لیا، یہ قضیہ حل کر لیا، اس کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظم قائم کیا کہ اس میں کوئی امکان نہیں ہے۔ اور جب یہ نظم درہم برہم ہوگا کبھی، اس کے بعد نیا نظم کیا بنتا ہے اس وقت دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اس پس منظر میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقت بھی جب یہ ساری پالیسی اور یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی کسی نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم ایسا حل کر لیں گے، تو میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ بڑی بے بصیرتی کا ثبوت دیا ہے۔ جتنے تنازعات ہیں وہ آپ کو، اگر وہ تنازعات کسی بڑی طاقت کی مصلحت نہیں بن گئے کہ ان کو حل ہونا ہے، یا وہ آپ کے ذریعے سے انہیں حل کرانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو میز پر بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، اور میز پر بیٹھنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، اور اسی طرح یہ تنازعات حل ہونے ہیں۔ یہ کام کر ہی صرف سیاستدان سکتے ہیں، یہ فوج کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے، اس کی تربیت اس مقصد کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ تو جب کسی قضیے یا کسی تنازعے کا فوجی حل ممکن ہی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، اور اگر آپ اس طرح کا کوئی بیانیہ بنائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہوں گے۔ تو یہ حقیقت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔
اچھا، بہت ہی اہم پہلو آپ نے واضح کیا کہ اس سب کے باوجود کہ ایک بڑا گہرا تنازع ہے کشمیر کا، لیکن پھر بھی فوج کی اس میں مداخلت جو ہے وہ تنازع کے حل کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کر سکتی۔ عالمی نظم، زمانے کی حرکیات اور سیاسی جو دنیا میں پورا کا پورا خاکہ اور شاکلہ اور ڈھانچہ بن چکا ہے، اس میں یہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ دو پہلو واضح ہوئے، کیا بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے۔ دوسرے نقطے کے میں چاہتا ہوں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس کو بنیاد بنا کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے تو بالکل دور دو چار کی طرح واضح ہو گیا کہ بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے۔ دشمن ہوتے ہیں، ممالک ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے، لیکن ہم تو بچپن سے اپنی کتابوں میں یہ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ دشمن بھی ہے اور بزدل دشمن ہے، جس نے رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر حملہ کیا، 65 کی جنگ۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا دشمن؟
یہ ایک تاریخی جھوٹ ہے جو بڑے پیمانے پر بولا گیا، اور بولنے والوں نے کچھ دیر کے بعد خود بھی یقین کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایسے ہی ہے، بالکل خلاف واقعہ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک مارکا، یہ 1965 میں جنگ ہوئی ہے، پہلے ایک مارکا اس سال کی ابتدا میں رن آف کچھ میں ہو چکا تھا۔ اس میں چونکہ ایک نوعیت کی اسٹریٹجک برتری پاکستان کو حاصل رہی ہے، وہاں کچھ کامیابیاں بھی ہوئی تھیں، بڑے پیمانے کی کامیابیاں، اس سے یہ خیال ہوا کہ کشمیر میں بھی ایک اقدام کر کے ہو سکتا ہے کہ ہم قبضہ کر لیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک لمبے عرصے تک لوگ فوجی حلقے سحر میں مبتلا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک آپریشن پاکستان کی طرف سے کیا گیا، پھر عرض کرتا ہوں، پاکستان کی طرف سے کیا گیا، اس کو آپریشن جبرالٹر کہا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا 5-6 اگست کو ہو گئی تھی۔ اس میں پہلے مرحلے میں کچھ کامیابی ہوئی، لیکن ہندوستان جواب کے لیے تیار تھا۔ جب مزید آگے بڑھنا ممکن نہیں ہو سکا، اور ادھر سے پاکستانی افواج کی کمان بھی تبدیل کر دی گئی، یعنی یایا خان کو اسی موقع پر مقرر کیا گیا ہے، اس کے بھی پس منظر میں بہت سی داستانیں ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ شاہب نامے میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بیان بھی کر دیا ہے، میں اس میں سے کسی کی تائید تردید نہیں کرتا، وہ بحث دوسری جانب نکل جائے گی، لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ کمان تبدیل کر دی گئی۔ اس کے بعد پیش قدمی رکی، اور اس پیش قدمی کے رکنے کے بعد پھر ایک دوسرا آپریشن شروع کیا گیا، جس کو آپریشن گرینڈ سلام کہا جاتا ہے۔ یہ سب 6 ستمبر سے پہلے ہو چکا تھا۔ ہندوستان نے اس کے جواب میں بین الاقوامی سرحد پار کی۔ ہمارے ہاں یہ خیال تھا کہ جو کچھ ہم کشمیر میں کر رہے ہیں، اس کے جواب میں ہندوستان بین الاقوامی سرحد پار نہیں کرے گا، اگر جنگ ہوگی تو وہاں ہوگی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے ہمارے وزیر خارجہ کی رائے بھی یہی تھی، اور جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا وہ بھی یہ خیال کر رہے تھے، اور اس میں رازداری برتی گئی تھی کہ ہم یہ اقدام کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ غلط اقدام تھا ہر لحاظ سے، تو اس کے کہیں برے نتائج نہ نکلیں، لیکن وہی برے نتائج نکلے۔ اور ہندوستان نے نہ صرف یہ کہ وہاں جواب دیا، بلکہ اس کے کم و بیش 1 ماہ بعد، یعنی رات کی تاریکی میں، کوئی بزدل دشمن نہیں آیا تھا، کم و بیش 1 ماہ بعد انہوں نے بین الاقوامی سرحد پار کر لی۔ پھر پاکستان نے اس کی مدافعت کی، اور اس جنگ میں فتح ہوئی یا شکست ہوئی، یہ خود ایک موضوع ہے، اور اس پہ دونوں جانب بہت کبھی دلائل ہیں پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت اس پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کرنا، ورنہ میں عرض کر سکتا ہوں کہ اس کو ماپنے کے بھی بڑے واضح پیمانے ہیں کہ ہوا کیا تھا، اور پھر تاشکند میں کس طریقے سے دستخط کرنا پڑے، اور کشمیر کا مسئلہ کس طریقے سے وہاں لپیٹ دیا گیا۔ کبھی تاشکند کے معاہدے کو پڑھیے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ کسی دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، وہی تنازع کشمیر ہے، اسی کے ذیل میں پاکستان کی طرف سے ایک اقدام کیا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان اگر وہیں تک جنگ محدود رکھتا تو اس کی عنایت ہوتی، لیکن جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ جواب میں تو کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، کسی چیز کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ہندوستان نے بین الاقوامی سرحد پار کی، اور اس جنگ کا جواب جو ہم نے چھیڑی تھی لاہور میں اور بعض دوسری جگہوں پر کیا. یہ واقعہ ہے, اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سری جھوٹ.
سب دوسرا نقطہ آپ سے زیر بحث آ رہا ہے, کیا بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے؟ کشمیر کے تنازع کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں ہے. غام صاحب نے اس میں بھی بتا دیا کہ جو تنازع ہے فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. دوسرا نقطہ بھی واضح ہوا تھا, اور تیسرے نقطے پہ بھی ہم نے غام صاحب سے بات کی کہ کیا بھارت نے ہم پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا, اس کی دشمنی کے ثبوت کے ایک بڑے دلیل کے طور پر اس نقطے کو بھی پیش کیا جاتا ہے. یہ بھی زیر بحث آیا. آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو, جانیں گے غام صاحب سے کہ چلیں یہ تو ہو گئی حقیقتیں, لیکن ایک اور بہت ہی تلخ یاد جو ہر پاکستانی کے ذہن پہ پیوست ہے وہ ہے 71. ہمارا ملک دو لخت ہوا, اور یہ کہا گیا کہ دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں آج ہم نے ڈبو دیا ہے. کیا یہ دشمنی کا واضح ترین ثبوت نہیں ہے؟ یہ سارے پہلو زیر بحث آئیں گے, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ.